مولانا زکریا برماور ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوار عزیزو، نکاح اور شادی کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تمام انبیاء نے شادیاں کی، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کی بیویاں بنائی، ان کی اولاد بنائی۔ تو نکاح کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، اور نکاح عبادت بھی ہے اور نکاح سنت بھی ہے، اور نکاح سے ہی خاندان وجود میں آتا ہے، اولاد وجود میں آتی ہے، نکاح سے ہی دنیا کا نظام چلتا ہے۔ دو میاں بیوی، اجنبی مرد اور اجنبی عورت، اللہ کی کے کلام پر، اللہ کی کلموں کو بول کر یہ عقد ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان، اور پھر اس نکاح کی برکت سے بالکل اجنبی جوڑے میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے، ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس کی مثال دنیا میں ملنا مشکل ہے، اور اسی سے پھر خاندان وجود میں آتا ہے، اس سے محبتیں وجود میں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ کچھ صحابہ، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کچھ صحابہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیویوں کے پاس آئے اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو بتایا کہ ایسا کرتے ہیں، گھر میں ایسا رہتے ہیں، ایسا رہتے ہیں، ایسا رہتے ہیں، تو ان کو وہ عمل کم معلوم ہوا، وہ عمل کو انہوں نے سمجھا عمل بہت کم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، ان کو بہت عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ نے معافی کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، لہذا ہم کو بہت ضرورت ہے عبادت کرنے کی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، روزہ کھولوں گا نہیں۔ اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ الگ الگ باتیں روایت کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچی کہ فلاں فلاں آئے تھے اور میرے عمل کے بارے میں انہوں نے پوچھا، اور پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ میں، کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں رات میں سوؤں گا نہیں، کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول فرمایا، پھر فرمایا آپ نے اللہ کی تعریف کی، آپ نے خطبہ دیا، فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد کی۔ پھر فرمایا ما بال اقوام، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا ایسا کہتے ہیں، رہا میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑے گا، نکاح میری سنت ہے، جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نکاح ایک بہت بڑا خوشی کا موقع بھی ہے، دونوں خاندانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع، کھانے پینے کا موقع، کھلانے پلانے کا موقع، خوشی منانے کا موقع۔ لیکن بعض دفعہ اس خوشی کے موقع پر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ عبادت بھی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس میں اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کی طرف حکم ہے، اس میں اللہ کے احکام بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یہ بات اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی۔ آج اس حدیث کی روشنی میں آج کے معاشرے کو آپ دیکھیں، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ کیا اس زمانے میں شادیاں کیسی ہوتی تھی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، جو سب سے سادی شادی ہو وہ سب سے بابرکت ہے۔ آج شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، کیسا اسراف ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں شادی میں اتنا اسراف ہوتا ہے
اتنا کھانا پھینکا جاتا ہے, اتنی غذائیں پھینکی جاتی ہیں, ایسی ایسی رسمیں بنائی جاتی ہیں, ملائی جاتی ہیں, اور اس کو شروع کیا جاتا ہے کہ اس کا شریعت سے, کتاب و سنت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو مشروع فرمایا, نکاح کے احکام بھی بتائے کہ نکاح ایسا ہو, نکاح ایسا ہو, نکاح ایسا ہو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے مالدار صاحب, معلوم ہے آپ کو, بہت بڑے مالدار صحابہ میں سب سے مالدار صحابی تقریباً ہم سمجھ لیجئے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف اشرف مبشرہ بالجنہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد معلوم ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی تھی, مواخات مواخات کیا, میں نے بھائی چارہ فرمایا تھا, ایک مدینہ کا صحابی, ایک مکہ کا صحابی, یہ دونوں بھائی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف چونکہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے, ان کا کی مواخات کرائی اس صحابی سے جو سب سے بڑے باغات والے تھے مدینہ کے. تو انہوں نے کہا میری دو بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دیتا ہوں, تم نکاح کر لو, دیکھو یہ میرا مال ہے, دیکھو آدھا میں چھوڑ دیتا ہوں, آدھے پر تم قبضہ کر لو, یہ تمہارا آدھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ تمہارے مال میں برکت دے, تمہاری بیوی میں برکت دے, نہ مجھے تمہارا مال چاہیے, نہ تمہارے مجھے بیوی چاہیے, اللہ تمہیں برکت دے, مجھے بازار کا راستہ بتاؤ, مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. کیا بازار کا راستہ؟ یہ ہے, گیا, گئے آئے, خریدتے رہے, بیچتے رہے, خریدتے رہے, بیچتے رہے. تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں پر نشان دیکھے, خوشبو کے نشان. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو جب لگاتے ہیں اس کا کوئی نشان لگتا ہے. اب دیکھیے خوشبو لگاتے ہیں, اس زمانے میں جو خوشبو لگائی جاتی تھی اس کا نشان ہوتا تھا, اس کا رنگ ہوتا تھا, اور خاص طور پر شادیوں میں ایسے خوشبو لگائی جاتی تھی جس کا رنگ ہاتھوں میں معلوم ہوتا تھا کہ شادی کیا ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ پر وہ رنگ دیکھا جو شادی میں ہوتا ہے. کہا عبد الرحمن, کہا کیا یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. کہا عبد الرحمن, کہا کیا تم نے شادی کی ہے, کیا تم نے شادی کی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. میں نے دیکھیے آپ اندازہ لگائیے, صحابہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے جان نثار تھے, کیسے جان دینے والے تھے, ہر بات پر مر مٹنے والے تھے. کوئی بلغم گرتا تھا تو اس کو اٹھا لیتے تھے, تھوک گرتا تھا تو اٹھا لیتے تھے, وضو کا پانی گرتا تھا تو گرنے نہیں دیتے تھے, جب بولتے تھے تو معاشرہ خاموش ہو جاتا تھا, مجمع خاموش ہو جاتا تھا, ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا, ان کو آنکھ بھر کے کوئی دیکھتا نہیں تھا. ایسی اللہ نے عظمت ایسا جلال نصیب فرمایا تھا نبی کے اندر, جھانک کر ان کی پوری نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا. لیکن آپ سوچئے ایسے اشرے بچرا بل جنہ میں ہیں حضرت عبد الرحمن نے آؤ اور اللہ کے ساتھ دعا دی تھی ان کے لیے, اور ایسا مال اللہ نے عطا فرمایا, ایسا مال کہ وہ خود کہتے ہیں جب اللہ کے ساتھ میرے لیے دعا کی تو میں پتھر اٹھاتا تھا تو بھی سونا نکلتا تھا, پتھر اٹھاتا تھا نکلتا تھا سونا, ایسا اللہ نے مال عطا فرمایا تھا. لیکن اب آپ اندازہ کیجیے, اللہ کے نبی کو ہی شادی کی دعوت دی تو پھر کس کو دیں گے شادی کی؟ پھر اللہ رسول نے پوچھا کہ عبد الرحمن مہر کہاں سے لائے؟ مہر کہا یا رسول اللہ ایک گٹلی بھر سونا ہو گیا تھا, وہ میں نے جمع کر لیا تھا, وہ میں نے مہر دیا اور شادی کر لی. کہا عبد الرحمن اولم ولو بشات, اولم ولو بشات. دیکھو ولیمہ کرو, ولیمہ کرنا سنت ہے, چاہے ایک بکرا ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو. کیسی سادی شادیاں, کیسی آسان شادیاں. اور آپ کو معلوم ہے ایک صحابی تھے ربیعہ ابن کعب, مشہور صحابی ہیں, میں اکثر ان کو نام لیتا ہوں, ان کا نام ربیعہ تھا, وہ قبیلہ اسلم کے تھے. انہوں نے, وہ جوان تھا, لڑکا تھا, اس نے اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حوالے کیا تھا. ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کروں گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ربیعہ سے پوچھا کہ یا ربیعہ, یا ربیعہ, اے ربیعہ اللہ تتزوج وجو یا ربیعہ, اللہ تتزوج وجو یا ربیعہ, اے ربیعہ کیا شادی نہیں کرو گے کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا, میں تو غریب آدمی ہوں, فقیر آدمی, میرے پاس ہے کیا, میں کہاں سے مہر لاؤں گا, میں کہاں سے دوں گا, اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ شادی کر کے آپ کی خدمت سے میں مشغول ہو جاؤں, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہتے پھر خاموش ہو گئے. تھوڑے دن کے بعد پھر ایک دفعہ پھر کہا اللہ کے رسول, اللہ تتزوج یا ربیعہ, اے ربیہ کیا شادی نہیں کرو گے؟ تو کہتے ہیں پھر میں نے وہی جواب دیا، پھر میں نے سوچا دل میں کہ میں اللہ کے نبی کو کیا بتاؤں گا، میرے پاس مال نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، میں کیسا، میں ایسا، اللہ کے رسول کو تو سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، سب جانتے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کیا ہے ربیہ شادی نہیں کرو گے کیا؟ تو پھر کہتے ہیں میں نے سوچا اگر آپ کی بار پوچھا نا تو کہوں گا میں ضرور کروں گا، اگر آپ کی بار انہوں نے پوچھا مجھے کہ شادی نہیں کرو گے تو کہوں گا کروں گا. اور پھر ایسے ہی ہوا، تیسری دفعہ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ تجھ یا ربیہ، اے ربیہ کیا شادی نہیں کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ ضرور کروں گا، یا رسول اللہ ضرور کروں گا. کہا ایسا ہے پھر فلاں گھر گھر والوں کے پاس جاؤ، فلاں فلاں گھر میں جاؤ اور کہو کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور تم فلاں لڑکی سے مجھے شادی کر کے دے دو. دیکھیے خود بھیج رہے ہیں، دلہا خود گھر پہ جا رہا ہے، لڑکی کے گھر پہ جا رہا ہے، لڑکی مانگنے جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. بڑی شرم آئی ان کو، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا وہ خاندان میں گئے، اس گھرانے میں گئے، جا کر سلام کیا، سلام کر کہا کر کے کہا اللہ کے رسول اعظم نے مجھے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے گھر کی فلاں لڑکی سے مجھے میری شادی کر کے دیں. اچھا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول. اندر گئے، مشورہ کیا، کہا کہ مرحبا برسول رسول اللہ، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو خوش آمدید، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے قاصد کو خوش آمدید. اور پھر اندر بلایا اور بلا کر پھر کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد خالی ہاتھ نہیں جائے گا. فیصلہ کیا، دیکھیے تھوڑی دیر کے اندر، کوئی پہلے کوئی بات ہی نہیں، کچھ نہیں، اچانک آدمی آتا ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اتنا لاز رکھا، اتنا اس کی عزت رکھی، فوراً نکاح پڑھا دیا، اسی وقت نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہو گیا تو وہ آئے، کہاں ہے وہ؟ اللہ کے سلام خادم تھے وہ. اللہ کے سلام پر کیا کہا، یا رسول اللہ شادی تو ہو گئی ہے، نکاح انہوں نے میرا بڑا اکرام کیا، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، انہوں نے میرا بڑا استقبال کیا، یہ بتائیے کہ مہر کہاں سے دوں، مہر میرے پاس ہے ہی کیا مہر دینے کو. تو کہتے ہیں کہ میرا خاندان بنو اسلم تھا، اس کے سردار تھے، اس کے بریدہ اسلمی تھے، سردار تھے. اللہ کے رسول نے بریدہ کو بلایا، کہا بریدہ ادھر آؤ، سردار تھے وہ قبیلے، کہا کہ مہر کا انتظام کرو، فلاں کی شادی ہوئی ہے، مہر کا انتظام کرو. کہا یا رسول، کہا کیا؟ کہا تھوڑا سا سونا جمع کرو. تو ایک گھٹلی کے بقدر سونا جمع کیا. کہا اے ربیعہ یہ لے لو اور جا کر بیوی کے گھر والوں کو دے دو اور کہو یہ تمہاری لڑکی کا مہر ہے. جا کر دیا، دینے کے بعد انہوں نے اس کو بہت بخوشی قبول کیا، بہت اطمینان سے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر ہے، یہ ہمیں قبول ہے، لڑکی دینا بھی قبول، نکاح بھی قبول، سب قبول. پھر آئے، اب مہر بھی ہو گیا، اب کیا ہونا ہے معلوم ہے نا آپ کو، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، اب دعوت کرنی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ میرے پاس جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، دعوت کہاں سے کروں؟ یا رسول اللہ دعوت کہاں سے. پھر آپ نے بریدہ کو بلایا، بریدہ استنی، کہا کہ ایک مینڈا لا کر دو، ایک بکرا لا کر دو. تو انہوں نے بکرے کا انتظام کیا. اب بکرا جو آ گیا، اب کھانے پہ تو چاہیے نا، چاول چاہیے، گیہوں چاہیے، کچھ چاہیے، جو اس زمانے میں جو. کہا عائشہ کے پاس جاؤ، اما عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو جو غلہ گھر میں رکھا ہے وہ دے دے، جو غلہ گھر میں رکھا ہے وہ دے دے. تو گھر میں جو رکھا ہوا تھا انہوں نے، حضرت عائشہ نے جو بھی گھر میں تھا وہ ان کے حوالے کر دیا. اب جو بھی ہو گیا اور بکرا بھی ساتھ میں. اب یہ جو اور بکرا لے کر بیوی کے گھر پہنچے اور کہا دیکھیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، آپ پکا کے تیار کر لو اور ولیمہ ہوگا. دیکھیں کیسی شادی شادی تھی. ان گھر والوں نے کہا کہ یہ روٹی تو ہم بنا لیں گے، البتہ بکرا ذبح کرنا پکانا یہ تم کر لو، ایک ہم کام کر لیتے ہیں، ایک کام تم کر لو. اب انہوں نے بکریاں کیا کہتے ہیں روٹیاں بنائیں اور انہوں نے بکرے کو لے گئے، اپنے کچھ دوستوں کو بلایا، ذبح کیا، سالن پکایا، کھانا بنایا، روٹیاں بھی تیار اور سالن بھی تیار اور ولیمہ ہو گیا. کیسی آسان شادیاں ہوتی تھی، کیسی آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک سفر میں آپ نے شادی کی, شادی کرنے کے بعد کہا جو جو کھانا ہے سامنے حاضر لاؤ, دسترخوان پر لے کر آؤ, سب کھانا دسترخوان پر لے کر آئے اور سب نے مل کر کھایا اور کھا کے ولیمہ ہو گیا. کیسی شادی ہوا کرتی تھی. حضرت سید مسیب رحمتہ اللہ علیہ, سید التابعین, بہت اعلیٰ قسم کے بزرگ, اعلیٰ قسم کے متقی, اعلیٰ قسم کے اللہ والا, سید مسیب رحمتہ اللہ علیہ, سید التابعین, جن کو کہیں نہیں دیکھا گیا 30 سال تک, ان کو گھر اور مسجد کے سوا کہیں نہیں دیکھا گیا. ایسا شخص جس کی لڑکی کو بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے شہزادے کے لیے مانگا اور انہوں نے شادی نہیں کی, سزا پائی اس کے مقابلے میں, سے مارا گیا, کوڑے مارے گئے, اس کو برداشت کیا, لیکن بادشاہ وقت کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دی. پھر کیا کیا جانتے ہیں؟ کیا کیا؟ ان کی مجلس لگتی تھی, مجلس میں ایک صاحب حاضر ہوتے تھے, ان کا نام ابو ودا تھا, وہ ودا ابو ودا نانی حاضر ہوتے تھے. کچھ دنوں کے لیے وہ ساتھی نہیں آئے, بہت دنوں تک نہیں آئے. بہت کئی دنوں کے بعد وہ آدمی مجلس میں آیا. مجلس میں ختم ہونے کے بعد تھوڑا بیٹھا, پوچھا حضرت نے, بھائی اتنے دن کہاں تھے, کیا بات تھی, کہاں گئے تھے, کیا بات تھی, بہت دن تو تم نظر نہیں آئے. کہا حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, اس لیے میں مشغول ہو گیا تھا. فوراً پوچھا کیا شادی کر لی کہ نہیں کی. کہا میں غریب آدمی ہوں, میں فقیر آدمی ہوں, میرے پاس کیا ہے, بیوی کا بھی انتقال ہو گیا, مجھے میں یوزر بھیجوں نہیں, مجھ سے کوئی شادی کرائے گا. کہا کہ بیٹھو, میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں. بس اسی وقت وہیں پر خود ہے لڑکی کا باپ ہے اور کچھ دلہا سامنے ہے, جوائیں داماد, وہیں پر نکاح پڑھایا, اسی وقت نکاح پڑھایا. یہ وہ لڑکی تھی جس کو بادشاہ نے اپنے بیٹے کے شہزادے کے لیے مانا تھا, نہیں دیا, اس آدمی نے شادی کرائی. یہ آدمی متقی تھا, نیک تھا, صالح تھا اور نکاح ہو گیا نا. وہ خوشی کے مارے بےچارا, حضرت سید المسیب جیسا شخص اعلیٰ مقام جس کا نام ہے دنیا کے اندر, اس نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کیا, خوشی کے مارے بھاگا بھاگا گھر گیا. اس نے اپنے گھر میں بتایا کہ میری شادی ہوئی ہے فلاں نے, مجھ سے شادی, لوگ ماننے تیار نہیں ہوئے. اب وہ روزے سے تھا, اس دن روایت کے اندر آیا, وہ روزے سے تھا, مغرب کی اذان ہوگی, نماز ہوگی, تو افطار کے لیے بیٹھا ہوا تھا. افطار کے لیے جب بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ مارا, کہتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے, کون آیا ہے, تو باہر سے آواز آئی, سعید آیا ہے, سعید آیا ہے, سعید آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا ذہن ہر سعید کی طرف گیا, بس بہت سے سعید ہوتے سوائے سعید بن مسیب کے, اس لیے کہ ان کو 30 سال سے مسجد اور گھر کے درمیان ہی دیکھا گیا تھا, کہیں جاتے نہیں تھے وہ, یا تو مسجد یا تو گھر, 30 سال سے وہ کہیں دکھے نہیں تھے. کہتے ہیں اس نے اندر باہر دیکھا, سعید آیا ہے. کہا کون سعید؟ کہا سعید بن مسیب. کہلے میں حیرت میں آ گیا کہ سعید مسیب میرے گھر کو آ گئے مغرب کے وقت. کہا دروازہ کھولو, دروازہ کھولا تو ان کے پیچھے ان کی لڑکی کھڑی, لڑکی کو ساتھ میں لے کر آئے تھے. کہا تمہارا نکاح ہو گیا ہے, اب اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے, تمہاری بیوی کو لے کر آیا ہوں. اور لڑکی کو سامنے کیا اور گھر کے دروازے کے اندر دھکیلا, اس کو دھکا دیا اس کو, اور کہا کہ تمہاری بیوی ہے یہ, دروازہ بند کیا چلے گئے. ایسا بھی نکاح ہوتا تھا میرے بھائیو, ہاں ایسا بھی. آج ہم نے کیا بنا دیا ہے نکاح کو, کیسا پتنگڑ بنا دیا, کیسا دشوار بنا دیا. اور بیٹی کے باپ پر تو شریعت نے ایک پیسے کا خرچ نہیں رکھا, ایک پیسے کا خرچ, صاف کہتا ہوں. اچھے بڑے شریعت نے اللہ کے نبی جو نبی دین لے کر آئے ہیں, اس دین میں بیٹی کے باپ پر ذرہ برابر ایک روپے کا بھی خرچ نہیں ہے. شادی ایسی ہے, آج ہم نے کیا بنا دیا ہے, رکے وہ رسم, وہ ہلدی کی رسم, پتہ نہیں کیسی رسم, وہاں دیکھا کہ انڈونیشیا میں شادی کیسی ہو رہی ہے اور پڑوس ملکوں میں کیسی شادی ہو رہی, وہاں کیسی شادی ہو رہی, یہاں کیسی شادی ہو رہی, وہ رسم یہ رسم میں ہم نے نکاح کو ایک مصیبت بنا دی. ایک مالدار آدمی جو کر لیتا ہے, غریب کیا کرے گا, قرض لے کر کرتا ہے, سودی قرض لے کر کرتا ہے, مجبور ہوتا ہے. اگر میں لوگوں کو نہیں بلاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, میں نے لوگوں کو کھایا ہے اگر نہیں دوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے. لہذا بینک میں جا کر حرام سودی قرضہ لے کر آتا ہے اور شادی کرتا ہے اور سالوں گزر جاتے ہیں. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے بیچنے کی نوبت آتی ہے, کبھی کھیت کے بیچنے کی نوبت آتی ہے, اور پتہ نہیں کیسے بیچنے کی نوبت آتی ہے, اور سالوں ہوتا ہے اور بینک کا قرضہ ادا نہیں ہوتا. وہ قرضہ لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نے جو مصیبت بنا رکھی ہے، ہم نے جو رسمیں بنا رکھی ہیں، ہم نے جو عادات بنا رکھی ہیں کہ فلاں کرے تو نکاح نہیں ہوا، فلاں کرے تو نہیں. اسلام نے اتنا آسان کیا ہے، ولی ہو نکاح کے لیے شرط، ولی ہونا شرط ہے، اور ایک عیاب کرے، ایک قبول کرے، ایک نے کہا میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے نکاح قبول کیا، دو گواہ سامنے موجود ہوں، ولی موجود ہو، یہی نکاح کے لیے شرط ہے اور کوئی شرط نہیں ہے. رجسٹر ہونا، لکھنا، یہ سب بات کی باتیں. ہاں آپ نے فرمایا آلف بن نکاح، نکاح کا اعلان کرو، چھپ چھپایا نکاح نہیں ہو، نکاح کا اعلان. لاکہ معلوم ہو کل تم کسی لڑکی کو لے کے نکلو گے ساتھ میں تو معلوم ہونا چاہیے نہیں نکاح ہوا ہے، ورنہ لڑکی اس کے ساتھ کہاں نکل رہی ہے، یہ لڑکی کہاں سے آ گئی، شک ہو سکتا ہے اور اس میں پریشانیاں بدنی ہو سکتی ہے. نکاح کا اعلان کرو، لیکن نکاح میں شرط یہی ہے. کیا شرط ہے؟ ہاں کیا کرنا؟ ایجاب و قبول کرنا. اور پھر دیکھو ماں باپ سے کہا گیا اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کر کے دو. آپ کو حکم ہے اذا جاءکم من ترضون دینہ وامانتہ فزوجوہ. دیکھو جب تمہارے پاس تمہاری لڑکی یا لڑکے کے لیے کوئی ایسا شخص ایسے لڑکے کا یا ایسی لڑکی کا نکاح کا پیغام لے کر آتا ہے جس کے دین کے بارے میں تمہیں اطمینان ہے، جس کے اخلاق کے بارے میں تمہیں اطمینان ہے، جس کے امانتداری کے بارے میں تمہارا اطمینان ہے، مکمل دیندار ہے، نیک ہے، صالح ہے، اس کے بارے میں تمہیں اطمینان ہے، فزوجوہ تو شادی کر کے دو، بیچ میں رکاوٹ مت بنو. تم باپ صحیح، تم دادا صحیح، تم نانا صحیح، تم ماں صحیح، تم مامو یا چچا صحیح، شادی میں رکاوٹ مت بنو. اگر ایسا شخص آیا ہے کہ جو مناسب ہے، صحیح ہے، اور اس کے اعمال، اس کے دین، تمہارے اس کے اخلاق، اس کی امانت داری صحیح ہے، پھر شادی کر کے دے دو. فزب وجوہ شادی کر کے دو. الا تفعلوا اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنت فی الارض و فساد کبیر زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا اور وہ حالات پیش آ جائیں گے جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں ہے. بعد میں روتے پھرتا ہے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میں نے کچھ سوچا تھا وہ ہو گیا، یہ حالات کیسے مولانا، یہ حالات کیسے پیش آئے کیسے. تو ان دنوں میں ہمیں بات اپنے ذہن میں نشین کرنی چاہیے کہ اسلام نے شادی کو بہت آسان کیا ہے. اب ہمارے یہاں تنظیم مجلس اصلاح و تنظیم اور خلیج کونسل کے لوگ اس دفعہ مل جل کر بیٹھے اور مل جل کر بیٹھنے کے بعد بٹکل کی شادیوں پر غور ہوا اور یہ بات طے ہوئی کہ آئندہ 1 جون سے قانون نافذ ہوگا. 1 جون سے کون سا یہ مئی ہے، 1 جون سے قانون نافذ ہوگا. بات طے کر دی گئی ہے، ہمیں بھی اس کے لیے لیٹر آیا ہے کہ مرد کی شادی یا ظہر میں یا عصر میں، مغرب کے بعد نہیں ہوگی، چاہے حال میں کریں چاہے آپ گھر میں کریں. مرد کی شادی نکاح یا ظہر سے نماز سے پہلے ہوتا ہے یا عصر کی نماز کے مغرب میں، رات میں نہیں ہوگا نکاح. اور عورت کی شادی کا محفل جلوہ کہتے ہیں، محفل بنتی ہے عورتوں کی، اس میں یا تو ظہر میں یا عصر میں یا رات 10 بجے تک، مغرب کے بعد سے لے کر رات کے 10 بجے تک، اس کے بعد محفل نکاح نہیں ہوگی، چاہے عورت کی ہو چاہے مرد کی ہو، چاہے گھر میں ہو چاہے حال میں ہو. اور حال والوں کو بھی یہ آرڈر دے دیا گیا، ان کو یہ بات پہنچا دی گئی ہے، 11 بجے سے پہلے پہلے حال بند ہو جائے گا. کیا فتنے ہو رہے ہیں پتہ ہے آپ کو، رات کے 12 بجے لڑکیاں آ رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، اور خوب زیب، معلوم ہے جب عورت شادی میں آتی ہے تو کیسی زیب و زینت کے ساتھ، کیسی رنگ ریلیوں کے ساتھ، بچوں کو، بڑے چھوٹے بچے سب، رات کے 12 بج رہے ہیں اور سواری کا ملنا مشکل، اور سواری والا بھی جو ہے نا ایسی ایسی فیس لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، اور جو منہ بولے پیسہ لیتا ہے، اور ان کے پیسہ کمانے کا موقع ہوتا ہے، ہماری عورتوں کا پیسہ، ہمارے گھر کا پیسہ اسی میں خرچ ہوتا ہے اور یہ اسراف ہوتا ہے. لہذا اس کی آپ پابندی کریں، پہلے تو سمجھیں کہ شادی ہم کو شادی کرنی ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کرنی ہے، سنت طریقے پر کرنی ہے، ان رسموں کو نہیں کرنا ان دیکھا دیکھی غیروں کی جو ہم کو گمراہی میں بہا لے کر جائیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، مرتے دم تک اسی پر قائم رہنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.